یہ مسئلہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے مقتدی نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. بعض ائمہ کی عادت ہوتی ہے طویل تکبیر تحریم اللہ اکبر, اگر اس دوران میں مقتدی نے اللہ اکبر کہہ دیا نیت باندھ لی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی, اقتداء صحیح نہیں ہوگی. ائمہ کو تمام مسائل کو اچھی طرح سیکھنا چاہیے. مقتدی تو گناہگار نہیں ہوگا, امام کے سر پہ گناہ ہوگا. ایسے ہی جو ائمہ حضرات ہیں ان کو اپنی تجوید بھی ٹھیک کرنی چاہیے. اور یہ جو سورہ فاتحہ میں ضاد ہے, ضاد کا صحیح مخرج ضاد ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جمال القرآن میں یہ لکھا ہے کہ ضاد کا اگر مخرج کسی سے ضاد نہ نکلتا ہو, اگر وہ زال پڑھ لے تو اس میں گنجائش ہے, مگر ضاد جیسا کہ عربوں کی یہاں رواج ہے ضاد لین پڑھنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ضاد عربی کا کوئی حرف نہیں ہے, عربی میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. وہاں سعودی عرب میں یمنی مصری اور وہاں کے اعرابی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے مخرج ایسے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ان کی نقل نہیں کرنا چاہیے, تجوید کو صحیح کرنا چاہیے. قاف کو قاف پڑھے موٹا, کاف کو کاف پڑھے. کسی ماہر تجوید قرآن کے ماہر سے اپنی قرآن کو سنا کر ٹھیک کر لینا چاہیے. کلام پاک کو غلط پڑھنا خصوصاً نماز میں کوتاہی کرنا یہ تو بڑا جرم ہے. قرآن پاک کو ہی غلط پڑھنا بڑا جرم ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم, فرماتے تھے کہ کلام الملوک ملوک الکلام, بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے, اور احکم الحاکمین کا کلام کے کیا کہنا ہے, اس کا کتنا بڑا رتبہ ہے, کتنا بڑا درجہ ہے. اگر کسی حاکم بیٹھ جاؤ, جب کسی حاکم کے پاس جائیں اور اس کی کوئی کلام ہو, اس کو کوئی غلط سلط پڑے تو حاکم برداشت نہیں کر سکتا, نکال دے گا اس کو دربار سے. احکم الحاکمین کا کلام کس درجہ احتیاط سے اور خوب اچھے طریقے سے یا سمجھ کے سیکھ کر پڑھنا چاہیے. اور بعض اوقات معنی بھی غلط ہو جاتے ہیں, اس سے شبہ ہو جائے کہ نماز بھی صحیح ہوئی نہیں ہوئی, اس میں معنی غلط ہو گئے, اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. چلو بھائی,
سیدی و سندی و ربی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ حضرت احمد صوفی ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہ کے حکم سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں, جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرمائے. یہ اشعار شیخ العرب والادب عارف اللہ حضرت احمد صاحب مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, جو ہمارے دادا شیخ ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے کل خون شہادت میں لکھا یہ جسم انہیں دکھلائی گئی.
ماشاءاللہ.
اب عشق میں ان کی خاطر ہم آہوں سے لہو برسائیں گے, اب عشق میں وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے. مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے. پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے. پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے. آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اے زاہد نادا طنز نہ کر. آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ.
نالے کے کیا معنی ہیں؟ پہلے اردو نہیں ہوگا سمجھے گا کہ نالے میں مزہ آتا ہے. نالے کا معنی تو بتاؤ. نالا کسے کہتے ہیں؟
اللہ کے سامنے آوازاری کرنا.
وہی کہے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نالے میں جا کے مزہ آتا ہے ہم کو. نالے کا مطلب اللہ کی یاد میں رونا.
آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اے زاہد نادا طنز نہ کر. جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے. جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے. اب عشق خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق کا دل میں تیر نہیں. کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق کا دل میں تیر نہیں. جب نور نہیں خود ہی دل میں ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے. جب نور نہیں خود ہی دل میں ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, ہم سب کو نور والی زندگی عطا فرمائے. نور ہم جمع تو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں نور جمع ہوتا ہے, اللہ اللہ کرتے ہیں نور جمع ہوتا ہے, دین میں وقت لگاتے ہیں نور جمع ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں نور پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نور جمع ہوتا ہے۔ لیکن میرے شیخ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ٹنکی ہے پانی کی جو اوپر لگی ہوئی ہے مکان کے اوپر، اور مالک مکان نیچے سے موٹر چلاتا ہے پانی کی، اور وہ پانی اوپر پھینکتی ہے، موٹر ٹنکی میں جمع ہوتا ہے۔ اب آدمی سمجھتا ہے کہ ہم نے موٹر چلائی ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو خوب پانی جمع ہو گیا ہوگا، لیکن جب نل کھولتا ہے تو دیکھے پانی نہیں۔ اب اوپر جا کے دیکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس ٹنکی کے اندر پانچ ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں، اور سب کی سب کھلی ہوئی تھیں، اوپر پانچ ٹوٹیاں، پانی جمع نہیں ہوا، ادھر پانی چڑھ رہا ہے ادھر پانچ ٹوٹیوں سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح انسان کے دل میں ان عبادات کا نور جمع ہوتا ہے، ہر اللہ کی یاد سے نور پیدا ہوتا ہے، لیکن ناسمجھی میں بعضے لوگ، ناسمجھی میں بعضے لوگ، نادانی میں بعضے لوگ، غفلت میں اس نور کو پانچ ٹوٹیوں کے ذریعے ضائع کر دیتے ہیں۔ اور پانچ ٹوٹیاں کیا ہیں؟ ایک آنکھ کی ٹوٹی ہے، ایک کان کی ٹوٹی ہے، ایک زبان کی ٹوٹی ہے، ایک ناک کی ٹوٹی ہے، اور ایک چھونے کی ٹوٹی ہے۔ ان ٹوٹیوں سے انسان اس نور کو ضائع کر دیتا ہے۔ آنکھ سے نامحرم کو دیکھ لیا، نور نکل گیا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے مجدد تھے، فرماتے ہیں کہ ایک بد نگاہی یعنی ایک مرتبہ جان بوجھ کر نگاہ خراب کرنا، نامحرم کو دیکھنا، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے، لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے۔ اسی طرح زبان سے غیبت کر دی، جھوٹ بول دیا، یا کسی کو تانا دے دیا، یا کسی کو دھوکہ دے دیا، یا کسی کو گالی دے دی، تو اس ٹوٹی سے نور نکل گیا، جو جمع کمائی تھی ہماری وہ نکل گئی۔ کان سے غیبت سن لی، گانا سن لیا، فضول فحش بات سن لی، تو یہ کان کی ٹوٹی سے نور نکل گیا، جو کمائی تھی مفت میں گنوائی، ایک لمحے میں گنوا دی۔ کمایا بڑی مشکل سے تھا، مثلا فرض نماز پڑھنی ہے، آدمی گھر سے چلتا ہے، یا تو گھر سے وضو کرتا ہے، یہاں کے کرتا ہے، گھر سے وضو کر کے آنا زیادہ افضل ہے، اس پہ زیادہ ثواب ہے، مستحب ہے، لیکن وضو کی مشقت، سردی میں، گرمی میں وضو کی مشقت اٹھائی، پیدل چل کے مسجد میں آیا، 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اس نے نماز میں لگایا، دعائیں مانگی، اللہ اللہ کیا، باہر نکلا، باہر نکلتے ہی اور بے پردہ عورتیں پھر ہی رہی ہیں ہر جگہ، بس لاپرواہی سے نظر اٹھائی، نگاہ خراب ہو گئی، نور نکل گیا۔ اس طرح سے نور نکل جاتا ہے۔ یار دوستوں میں بیٹھے گپ شپ لڑائی، عورتیں مل کے بیٹھ گئیں گپ شپ لڑائی، غیبتوں کے انبار لگا لیا، نور نکل گیا، نور نکل گیا۔ اسی طرح کان سے لاپرواہی کی اور غیبت سن لی، فوش باتیں کر لی، سن لی، اور کسی کے کو تانا دے دیا، ان سب باتوں سے نور نکل گیا۔ اسی طرح ناک کا بھی، ناک کی بھی ایک ٹوٹی ہے، ناک کی، نامحرموں کی خوشبو سونگنا، نامحرموں کو سونگتے پھرنا۔ اس بات سے مجھے اپنے حضرت رحمہ اللہ کی بات یاد آئی، یہاں کرسی رکھ لو، اس پہ بیٹھ جایا کرو، ورنہ اٹھک بیٹھک میں تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایک صاحب نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اتنی بے پردگی ہے، کہاں تک نظر بچائیں، اتنی اوریانی ہے تو ہم نظر کہاں تک بچائیں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اگر اوریانی ہے تو حلاوت ایمانی کی بھی تو فراوانی ہے، ہر نظر بچانے پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور وہ تیر بھی زہر میں بجھا ہوا، زہر میں بجھا ہوا تیر جسم کے جس حصے میں لگ جائے سارے جسم میں کون دوڑتا ہے، زہر پھیل گیا، موت واقع ہو گئی. اسی طرح یہ نگاہ کا تیر شیطان حسینوں کو چمک دمک میں دکھاتا ہے، ایک آنے حسن کو 16 آنا کر کے دکھاتا ہے، بڑا چڑھا کے دکھاتا ہے. تو نظر خراب کرتے ہی شیطان کا تیر لگ گیا، زہر میں بجھا ہو. فضائل اعمال بھی ہے نا، سنتے رہتے ہوں گے. تو یہ تیر لگ گیا شیطان کا، اور اس کا تیر جو ہے وہ اس کا زہر قلب میں اتر گیا. قلب جو ہے پمپنگ اسٹیشن ہے، خون دوڑتا ہے، یہ پمپنگ اسٹیشن ہے خون کا. جب دل میں زہر اتر گیا تو تمام جسم میں شیطان کے تیر کا زہر پھیل گیا. اس طرح ایمانی موت واقع ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ترا کہا مخافتی، جس نے میرے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کی، میں اس کو ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت اپنے دل میں موجود پائے گا. محسوس کا لفظ نہیں ہے کہ محسوس کرے گا، موجود پائے گا. بعض لوگوں کو یہ اشکال ہو جاتا ہے کہ ہم اتنے عرصے سے نظر کی حفاظت کر رہے ہیں اور گناہوں کو ہم چھوڑے بیٹھے، ہمیں کیوں نہیں حلاوت ایمانی، حلاوت مانی مٹھاس، ایمان کی مٹھاس، یہ مٹھاس ہم کو کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ اس کی دو وجہ ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں محسوس ہونے کا نہیں ارشاد فرمایا کہ اس کو محسوس ہوگی، کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ موجود ہوگی، یقینی طور پر حلاوت ایمانی اس کو مل گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم کچھ آگے 2-4 قدم چلے بھی نہیں ہیں اللہ کے راستے میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز روزہ اور دین میں وقت لگا لیا اور فلاں ایک کام کر لیا، عمرہ کر لیا، تو بس یہ ہمارا پورا مکمل دین ہو گیا. نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. ظاہری گناہ تو یہی ہے، اپنی ظاہر بنانا، اللہ والوں جیسی ظاہر بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ظاہر بنانا، سر پر انگریزی بال نہ رکھنا اور سر کو ڈھک کے رکھنا اور داڑھی کو تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا. داڑھی رکھی نہیں، کاٹتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ اور رسول کی محبت بہت ہے، دل میں ہے محبت. تو ہم نے مان لیا، کیونکہ ہم دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے کسی کو دل میں جھانکنے کا اختیار نہیں دیا. یہاں تک کہ قانون ہے شریعت کا کہ اگر کوئی کافر آپ کی تلوار کی زد میں آ جائے، قتال کر رہے ہیں، اور آپ نے تلوار اٹھا لی اور اگلا لمحہ ہے کہ اس کی گردن پہ تلوار چل جائے، لیکن اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا حکم ہے؟ اب آپ اس کو مار نہیں سکتے، اب آپ کو اختیار نہیں اس کو قتل، فوراً تلوار ہٹا. ایک صحابی نے ایسا کیا، جہاز میں تھے، کافر نے اپنی جان بچانے کو، اللہ بھی تر جانتا ہے، جیسے ہی تلوار اٹھائی انہوں نے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے قتل کر دیا. جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ بہت ناراض ہوئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لڑ رہا تھا اور میرے جان، اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ کیا تو نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا کہ اس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا ہے یا اپنی جان بچانے کو پڑھا ہے؟ حکم کیا ہے؟ کہ جیسے ہی کوئی کلمہ پڑھ لے فوراً، اب اس کی جان امن میں آ گئی، اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو یہ ہے ہماری شریعت. تو میں کیا بات کر رہا تھا، حلاوت ایمانی، حلاوت ایمانی. ہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں ہے محبت، تو ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، ضرور ہے آپ کے دل میں اللہ کی محبت، ضرور ہے، لیکن محبت کو ظاہر بھی ہونا چاہیے، باہر نکالنا چاہیے اس شکل میں، پر پتہ چلے کہ واقعی ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. محبت محض اندر رکھنے سے کام نہیں چلے گا. اسلام نام ہے ظاہری اعمال کا، ایمان نام ہے قلبی اعمال کا. قلب میں ایمان ہو اس کا اظہار اسلام سے ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی کہے ہمارے قلب میں پکا ایمان ہے، اللہ رسول کو مانتے ہیں، سب بات سچ ہے، نماز نہیں پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز تو ایمان کا اظہار اسلام سے ہوتا ہے، اعمال سے ہوتا ہے. اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں. محض ایمان نجات کے لیے کافی نہیں، محض اسلام نجات کے لیے کافی نہیں، ایمان ہو اسلام کے ساتھ. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک مثال دی، فرمایا کہ اگر آپ ہوائی جہاز میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو جہاز جب لینڈنگ کرنے لگا تو پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کے پہیے نہیں کھل رہے ہیں. اب سارے حاجی زائرین کیا کریں گے، جلدی جلدی کلمہ پڑھنے لگیں گے. اب کپتان کہتا ہے کہ بھائی آپ اطمینان رکھیں، پہیے جہاز کے اندر موجود ہیں، آپ فکر نہ کریں، بس نکل نہیں رہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی اس کو نکالو ورنہ ہم کریش ہو جائے گا، جہاز کریش ہو جائے گا، ہم ہلاک ہو جائیں گے. تو اگر آپ کے دل میں، ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو اس کا اظہار بھی ضروری ہے. تو ظاہر سے بڑا فرق پڑتا ہے. اب کوئی آدمی پھل لینے جاتا ہے یا کوئی بھی جنس لینے جاتا ہے، اس کا ظاہر دیکھتا ہے کہ نہیں؟ پھل اٹھا کے دیکھتا ہے چاروں طرف سے کہ بھائی اس میں داغ تو نہیں ہے، خراب تو نہیں. تو کیوں بھائی، وہ پھل والا کہتا ہے آپ فکر نہیں کریں، اندر سے بالکل اچھا نکلے گا، لے جائیے آپ. مگر آپ کہتے ہیں نہیں، اس کا ظاہر خراب ہے، ہم اس کو نہیں لیں گے، ہمیں صاف ستھری چیز چاہیے. مان لیا کہ اس کا باطن اچھا ہے لیکن ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ظاہر بھی اچھا چاہیے. بولو ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے قلب میں اللہ اور رسول کا عشق ہے، محبت ہے، تو اس کا اظہار بھی ضروری ہے. تو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے. باطنی گناہ تکبر ہے، عجب ہے. تکبر مانے، تکبر کی کیا تعریف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے، اور یہ تعریف کس نے بیان فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا کیا اس کی علامات ہیں؟ حق کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا. اگر کسی آدمی کو بھلی بات بتائی جائے، خیر کی بات بتائی جائے کہ بھائی یہ چیز گناہ ہے، اس کو چھوڑنا، نہیں نہیں کوئی نہیں، سب ایسی بات ہے، یہ تکبر کی ایک علامت میں سے علامت ہے. اور غم تو الناس یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا، بڑے عبادت گزار بنے ہوئے ہیں، بڑے چیلے لگ رہے ہیں، بڑی تہجد گزاری ہو رہی ہے، رات دن تسبیح لے کے مسجد میں سنبھالی ہوئی ہے، ناز پیدا ہو گیا، لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع ہو گیا. ہم تو عبادت گزار ہیں، یہ نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ داڑھی بھی موڑتے ہیں، داڑھی موڑنے والے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، ٹانگنے ڈھانکنے والے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. تو یہ تکبر، حقیر سمجھنا کسی مسلمان. ہمارے بزرگوں نے تو یہ سکھلایا ہے کہ بھائی یہ کہا کرو، یہ سمجھا کرو، اور اللہ سے عرض کیا کرو روزانہ کہ یا اللہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے کم تر ہوں فی الحال، اور تمام کافروں اور جانوروں میں سب سے کم تر ہوں فی المآل. مآل معنی انجام، یہ مجھے ابھی معلوم نہیں میرا انجام کیا ہوگا. ہم دنیا میں رہتے ہیں، تاریخ بھی پڑھ لیتے ہیں، کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ساری عمر کفر کرتا رہا، چلتے چلتے ایمان نصیب ہو گیا، سیدھا جنت میں گیا. کتنے صحابہ ایسے ہیں، ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ابھی ابھی ایمان لائے تھے، ابھی ابھی، اور اسی وقت جہاد کا اعلان ہو گیا، اور آ کر عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے لیے قتال کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت. اسی وقت کھجوریں تھیں، کھجوریں بھی پھینک دی، اور تلوار ننگی لے کے اس گئے کافروں میں، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. بتائیے کہاں جائیں گے وہ؟ ساری عمر کفر کیا تھا، ابھی ابھی ایمان لائے تھے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، ابھی وضو بھی نہیں کیا تھا، سیدھے جہاد میں چلے گئے اللہ کا وہ. بتائیے کون کہتا ہے کہ جنت میں نہیں جائیں، جنت میں جائیں. اسی طرح سے کوئی آدمی زندگی بھر عبادت میں لگا رہا، آخر وقت میں شیطان بہکا دیتا ہے، شیطان آ جاتا ہے اور عقیدہ خراب کر دیتا ہے، خدا کی ذات میں شک شبہ ڈال دیتا ہے، عقائد میں شک شبہ ڈال دیتا ہے، انجام خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا کہ کافروں کو بھی ان کے کفر سے تو نفرت کرو، ان کے گناہ سے نفرت کرو، مسلمان کو گناہ کرتے دیکھو گناہ سے نفرت کرو، لیکن مسلمان کو حقیر مت جانو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کو حقیر سمجھنے کا، اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، آگے فرمایا اور رحمان، پہلے فرمایا اور رحمان الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور مالک یوم الدین ہے، اس پر کسی کا قانون نہیں چل سکتا، وہ خود اپنے قانون کا بھی پابند نہیں ہے، اپنے قانون کا اللہ پابند نہیں ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، اور ساتھ میں اشارہ ہے کہ اس کی بڑی رحمت ہے، بڑی رحمت ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہاں کے کتنے پیدل وہاں کے سوار ہوں اور یہاں کے کتنے سوار وہاں کے پیدل ہوں گے، کس کی مشکل کسی بھی ہوں گے، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ تو بڑے پہنچ گئے، ان کی کہیں مشکل کسی بھی نہ ہو، اس لیے اپنے انجام کا خوف رکھنا چاہیے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ حلاوت ایمانی موجود ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے حدیث قدسی میں، محسوس چاہے ہو یا نہ ہو، اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، نظر بچائیں گے ضرور حلاوت ایمانی پا جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور حلاوت ایمانی پانے کی علامات ہیں، وہ میں بھی بیان کروں گا، پہلے اشعار مکمل کروں۔
کیوں آ ہمیں کچھ تاثیر نہیں،
یہ بات مکمل کر لوں کہ دیکھو نور کیسے جمع ہوتا ہے، کہ جب آپ عبادت کریں، طاعت کریں، ذکر اللہ کریں تو اس کا نور جمع تو ہو گیا، اب اس کی حفاظت ضروری ہے، مال آیا، پیسہ آیا، نفع آیا، آپ اس کو تجوری میں رکھتے ہو یا لاپرواہی سے رکھتے ہو، ہے نا، دل میں نور جمع کیا ہے، اب اس کی حفاظت کیسے ہوگی، آنکھ کی حفاظت سے، کان کی حفاظت سے، زبان کی حفاظت سے، ناک کی حفاظت سے، دل کی حفاظت سے، ہاتھ پاؤں کی حفاظت سے، اس نور کو جمع رکھو۔ ایک اور مثال یاد آئی، حضرت میرے نے فرمایا رحمہ اللہ کہ گندم کا ذخیرہ کرتے ہیں پنجاب والے، پنجاب والے گندم کا ذخیرہ کرتے ہو بڑی بڑی ٹنکیوں میں، بڑی بڑی ٹنکیاں ہوتی ہیں اس میں ذخیرہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں چوہوں سے۔ اب ایک آدمی ہے اس میں اوپر سے گندم ڈال رہا ہے، ڈال رہا ہے، ڈال رہا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی خوب گندم جمع ہو گئی ہوگی، آرام سے کھائیں گے سال بھر، اور حفاظت کا اس نے انتظام نہیں کیا، کچی دیواریں ہیں، چوہے کھود دیتے ہیں دیواریں سوراخ کر کے، وہ نکل گندم۔ اب جو اس نے جھانکا اندر اس ٹنکی کے اندر تو دیکھا کہ گندم تو گندم، وہاں چوہوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، چوہے کی مینگنیاں، ساری گندم نکال کے لے گئے۔ تو اس لیے گناہوں کے چوہوں سے اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں۔ چلیے،
کیوں آ ہمیں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں، ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے، اب عشق میں
بند ہے کیا بتائیے؟ اب اگر میں دو گھنٹے بیان کر لیتا آپ تو مجھے پتہ نہیں کون سی دعائیں دیتے، اور میں اطمینان سے بیٹھا رہتا کہ ابھی تو 8:25 ہوئے ہیں، کیا وقت ہوا ہے، 9 بجنے والے، بتائیے، میں اتنے آرام سے دیکھ رہا ہوں بار بار کہہ لے گھڑی ہل نہیں رہی، کیا ہوا، کیوں آپ لوگ اتنی لاپرواہی کرتے ہیں بھائی، کہاں ہے وہ، بتائیے، جعلی سیل لگا دیے، جعلی چیزیں آج کل بہت آتی ہیں، دیکھ تو لینا چاہیے تھا کہ چل رہی ہے نہیں چل رہی، چل تو رہی ہے, بند والا ٹائم ٹھیک نہیں کیا ہوگا پھر. اچھا مشین میں کمزوری جیسے آپ کے ہماری گھڑی بھی بڈھی ہو گئی, تو بھائی جوان گھڑی لاؤ, گھڑی بھی جوان کرو. چلو بھائی جلدی جلدی کرو.
اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے, جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری.
بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. چلو چلو
جائیں گی کبھی آہیں
گزارش میں مؤدبانہ کرتا ہوں کہ اپنے موبائلوں میں سادہ رنگ لگانی چاہیے, سادہ میوزک والی رنگ لگانا. ویسے ہی میوزک گناہ ہے, حرام ہے. حدیث پاک میں ہے کہ یہ نفاق پیدا کرتا ہے, موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے. منافق نہیں ہو جاتا لیکن نفاق, حدیث پاک میں ہے کہ یہ گانا جو ہے یہ ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی کو پانی دو تو جلدی جلدی اگنا شروع ہوتی ہیں. ایسی اس سے نفاق, یعنی نفاق کی علامات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. نفاق منافقین کے اعمال خدا نخواستہ پیدا ہونے لگتے ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے. دوسرے یہ کہ اس کا بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اب مسلم یہ صبح الارم لگاتے ہیں فجر کے لیے, اب موسیقی بج رہی ہے بجائے اللہ کا نام لینے کے, شیطانی کام ہو رہا ہے. تو اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. مسجد میں بند کرنا بھول گئے, اب نماز میں موسیقی بج رہی ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جس کے موبائل میں موسیقی والی ٹون ہو اس کو چاہیے کہ وہ سادہ ٹون اگر نہیں ہے اس کے اندر تو یہ موبائل والے کر دیتے ہیں, اس میں ڈال دیتے ہیں سادہ, 10-20-50 روپے بھی لے لیں تو کیا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ ہو گئے, گناہ سے بچ جائیں گے, اللہ خوش ہو جائیں گے. ہاں
جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق, جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق, پھر عشق خدا کے
کیسے اشارہ کر رہا, پڑھ کے بتاؤ
دوبارہ.
ہاں دوبارہ.
جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق, جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں.
بھائی یہ ایک نقالی ہے، ہم تو ایسے نہیں ہیں، یہ اشارہ ہماری طرف کریں لیکن ہم ایسے نہیں ہیں۔ یہ ایک نقالی ہے کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جب یہ اشعار پڑھے جاتے تھے تو پڑھنے والا ظاہر ہے اس کو اپنے شیخ سے محبت اور عقیدت ہوتی ہے، نیک گمانی ہوتی ہے، تو وہ شیخ کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن ہمارے حضرت جو ہے نا لوگوں کے لیے اشارہ کرواتے تھے کہ پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے یہاں آ جائیں گے۔ تو اللہ کی محبت کسی اشتہار کی محتاج نہیں ہوتی، کسی زبان کی محتاج نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ خود ہی دل میں ڈالتے ہیں کہ چلو بھائی اللہ کی محبت کی بات سنیں گے۔ تو حضرت والا اس طرح کروایا کرتے تھے، تو میں نے نقل کی ہے کہ نقل سے بھی اللہ کو پیار آ جائے کہ اللہ والوں کی نقل ہے وہ ہمارا کام بن جائے، نقل سے کام بنتا ہے۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ ظاہر بنانا بھی بہت ضروری، اگر ظاہر اللہ کے دشمنوں جیسا ہوگا، یہود و نصارہ جیسا ہوگا خدا نخواستہ، اور لباس وضاقت بالوں کا اسٹائل انگریزی ہوگا، اللہ کے دشمنوں کا ہوگا۔ انگریزی تو کوئی جرم نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی زبان ہے، انگریز اللہ کا پیدا کیا ہوا انسان ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک مقرب ہے، ایمان والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ ان کے جو شیطانی طریقے ہیں، ان کا جیسا ظاہر بنانا، ان کے جیسا لباس، ان کی وضاحت بنانا خطرناک مرض ہے، خطرناک۔ اور قرآن پاک میں بھی اس کو منع کیا گیا ہے، حدیث پاک میں بھی منع ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس قوم کی وضاحت اختیار کی، شباہت اختیار کی، وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں اٹھایا جائے گا۔ تو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت بنانے میں فائدہ ہے نا، فائدہ ہی فائدہ ہے، یہی کامیابی ہے۔ زمانے کو مت دیکھو کہ زمانہ کیا کر رہا ہے، اللہ اور رسول کا راستہ دیکھو۔ عقل مندی بھی یہی ہے، کامیابی بھی یہی ہے نا۔ چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشان کے ساتھ، اللہ اور رسول کا حکم بس ہمیں چاہیے، وہ راستہ کامیابی کا ہے۔ اس کے علاوہ سارے راستے گمراہی کے ہیں، جہنم کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔
جب شمع محبت دل میں لیے، محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں
بچہ بچھڑ جائے اپنے ماں باپ سے، جدا ہو گیا، مثلا خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اغوا ہو گیا، دشمن لے گئے اس کو، وہ کیسے تڑپتا ہے اپنے ماں باپ سے ملنے، اپنے گھر جانے کو کیسا ہوتا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں بڑے میاں نور البشر، بتاؤ، ہاں زور سے بولو، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، ہمارا مرکز اللہ کی ذات ہے، اللہ نے ہمیں تھوڑے دن کے لیے یہاں پردیس میں بھیجا ہے، اللہ نے اپنے پاس سے ہمیں اسی شرط پہ جدا کیا ہے کہ تھوڑے دن بعد ہم تمہیں پھر واپس بلا لیں گے، تم دنیا میں جاؤ اور ہماری فرما برداری کر کے رہو، اور دیکھو نفس اور شیطان دو دشمن بھی ہم بھیج رہے ہیں، ذرا ان سے ہوشیار رہنا، اور دیکھو جہاں ہم تمہیں بھیج رہے ہیں جس سرزمین پر، وہاں کچھ رنگینیاں بھی ہیں، کچھ حسین لڑکیاں بھی ہیں، کچھ مال و دولت کے انبار بھی ہیں، کچھ بنگلے گاڑیاں بھی ہیں، کچھ سرسبز میدان بھی ہیں، کچھ وزارتیں بھی ہیں، کچھ بادشاہتیں بھی ہیں، کچھ کاروبار فیکٹریاں بھی ہیں، ان میں جا کے تم گم نہ ہو جانا، ہمیں یاد رکھنا. یہ صرف تھوڑے دن کی زندگی ہے, متاع الغرور ہے, بڑی حقیر پونجی ہے, اس سے دل مت لگانا. ہاتھ میں رکھ لینا مال, لیکن دل میں نہ بسانا, اس کی محبت کو دل میں نہ بسانا. بس اب بچھڑا ہوا بچہ جس طرح روتا ہے, ہم اللہ کا نام لیتے ہیں, کیا ہماری آنکھ میں آنسو بھی آتے ہیں؟ جہاں سے ہم آئے ہیں, جس ذات سے جدا ہو کے ہم آئے ہیں, کیا ہمارے دل میں ان کا نام لینے سے وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے؟ کیا آنکھ میں آنسو آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو سبحان اللہ, اور اگر نہیں آتے تو فکر کرنی چاہیے نا. بچہ اپنے گھر سے جدا ہو اور روئے نہیں, ماں باپ سے جدا ہو وہ روئے نہیں, کیسے ہو سکتا؟ اور بندہ اللہ سے جدا ہو اور اللہ کا نام بھی لے, اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے حاضر بھی ہو, ہاتھ بھی باندھے اور جھکے بھی, اور اپنی پیشانی بھی زمین پر رکھے, رگڑے اپنی ناک کو ان کے دربار میں, اور آنکھ بھی نم نہیں ہے, آنکھ تر نہیں ہے, پھر یہ کیسی محبت ہے, کیسا تعلق ہے, جبکہ جانا بھی انہی کے پاس. یہ محبت سیکھنی چاہیے, اس کو حاصل کرنا چاہیے, اور اس کے حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ان لوگوں کی صحبت جن کو یہ محبت حاصل ہو چکی. دنیا کی محبت دل سے نکل گئی, اور آخرت کی محبت, آخرت کی فکر اور اللہ کی محبت دل میں داخل ہو گئی. دل بنانا ہے, دل, میں بار بار یہی عرض کرتا رہتا ہوں, دل بنانے کی محنت کرنی, اور دل بنانے کی محنت کا واحد ذریعہ اللہ والوں کی صحبت ہے, جن کے دل بن چکے ہیں, ان کے پاس رہنے سے, ان کے قلب سے وہ کیفیت, وہ محبت, وہ فکر آخرت, اور وہ سکون, اور وہ چین, اور وہ امن, اور وہ مزہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ملے گا, ان کے پاس سے ملے گا, ان کے قریب بیٹھنے سے ملے گا, ان کی صحبتوں سے ملے گا, ان کو اپنے حالات کی اطلاع کرنے سے ملے گا, پھر ان کی تجویزات کی اتباع کرنے سے ملے گا. کچھ نہ پوچھو, دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے, دل آئینہ بنتا ہے, رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. تھوڑا رگڑا لگوانا پڑتا ہے, سڑک ہوتی ہے نا, اس سے ملبہ آ جاتا ہے, اس کو کتنی مشکل سے صفائی کرتے ہیں, جھاڑو میں دلاتے ہیں, بلڈوزر سے ملبہ ہٹاتے ہیں, اور کھیتی اگانی ہوتی ہے تو اس میں پہلے یوں ہی بیج ڈال کے ایسی پانی ڈال دیتے ہیں, پہلے ہل چلاتے ہیں, زمین کو اوپر نیچے زیر و زبر کر دیتے ہیں. زیر و زبر بھی میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا, آرزو دل کو جب زیر و زبر کرتے ہیں, وہ زیر و زبر, نیچے کا اوپر, اوپر کا نیچے, ملبا, آرزو دل کو جب زیر و زبر کرتے ہیں وہ, ملبے دل میں انہی کو میں ما پاتا ہے دل. ٹوٹے ہوئے دل میں ہم رہتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں انا عند المنکسرۃ قلوبہم, حدیث قدسی, کہ ہمیں تو ٹوٹا ہوا گھر پسند ہے, دل برباد پسند ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے, میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے, برباد محبت کو نہ برباد کریں گے. میں نے اپنے دل کو اللہ کے لیے برباد کیا ہے تو وہ ایسی چھوڑ دیں گے کیا؟ جو دل ان کی خاطر سے ٹوٹا ہوا ہو, وہ دل ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے میرے دوست. تو یہ دل بنانے کی محنت کرنی ہے, دل بنانا ہے. جو میں باطنی گناہوں کی بات کر رہا تھا, تکبر ہے, عجب ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, اور بدنگاہی کا مرض ہے, بدگمانی کا مرض ہے, یہ باطنی گناہ ہیں جو نور ہمارے دل میں جمع نہیں ہو پا رہا. نمازوں کے باوجود ہمارے اندر وہ اخلاقی تبدیلی نہیں آ رہی, بیویوں کے اوپر جا کے ظلم کر رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, طلاقیں دے رہے ہیں, نوکرانیوں کی طرح کام لے رہے ہیں. ہم یہاں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا, المرأۃ کالزرع ان اقمتها کسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها ففيها عوج. فرماتے ہیں کہ عورت کیڑی پسلی ہے, کیڑی پسلی سے ہے, کیڑی پسلی کی طرح ہے, اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے, ٹوٹ جائے گی. خدا تعالی نے اس کو خاص مصلحت سے ٹیڑھا بنایا ہے, یہ عیب نہیں ہے, اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو تمہاری طرح عقل دے دیتے, اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو تمہاری طرح حکمت دے دیتے ہیں تو دونوں میں لڑائی ہو جاتی. دو باس ایک دفتر میں نہیں رہ سکتے ہیں. ایک باس ہوتا ہے باقی خادم ہوتے ہیں تب کام چلتا ہے. ایک آدمی حکم چلاتا ہے باقی لوگ کام کرتے ہیں. مگر میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورت محکوم تو ہے مگر محبوب بھی ہے. محبوب بھی ہے. محبت سے کام لو, نرمی سے کام لو, جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ معاملات تھے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے خلیفہ مولانا جلیل صاحب بھاولپور کے ہیں, تو ایک مرتبہ وہ بیان کر رہے تھے تو کسی صاحب نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ عورت کو اللہ نے ٹیڑھا کیوں بنایا ہے, عورت کو ٹیڑھا کیوں بنایا ہے؟ تو بڑے ماشاءاللہ حاضر جواب اور بدلہ سانجے. تو فوراً کہا کہ دیکھو سامنے بجلی کا کھمبا لگا, دیکھ رہے ہو؟ ہاں جی دیکھ رہے ہیں. کہا یہ ٹیڑھا ہے کیا سیدھا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل سیدھا ہے, بالکل 90 درجے کا ہے. تو فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک ٹیڑھی تار لگی ہوئی ہے. ہاں ٹیڑھی تار لگی ہے. کس لیے لگی ہے؟ کھمبے کو سیدھا رکھنے کے لیے. یہ بڑے بڑوں کے مزاج درست کر دیتی ہیں. تو مولانا کچھ مسکرا دو نا, غصہ ناراض ہو رہے کیا؟ مسکرا دو نا, اردو سمجھ میں آتی ہے نا, اردو پوئے. تو غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ. اگر ہم گھر میں آتے ہیں تو اکثر کا حال یہ ہے کہ بایزید بستانی بنے, لال آنکھیں ہیں, ابھی چلہ لگا کے آئے ہیں, ابھی خانقاہ میں وقف لگا کے آئے ہیں, ابھی تبلیغ سے آئے ہیں, ابھی تہجد پڑھ کے آئے ہیں, آنکھیں لال ہو رہی ہیں اور بدزبان حال یہ شعر پیش کر رہی ہیں کہ جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں, مار مار کے سیدھا کر دوں گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی ان کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو, کہ ان استمتاع کبھی استمتاع کبھی, اگر تم ان کے ٹیڑھے پن ہی سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس سے فائدہ اٹھا, ان کے ٹیڑھے پن ہی سے اسی میں فائدہ ہے. اور وفیہ عوج, یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے, یہ ایک یعنی ضمانتی بات ہے, پکی بات ہے. کس نے فرمایا؟ صادق المصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وفیہ عوج, اس میں ٹیڑھا پن رہے گا مگر آپ اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ, پھر زندگی خوشگوار گزرتی ہے. ذرا یہ معاملات اپنے گھر والوں کے ساتھ بزرگوں سے سیکھو, اگر وہ ٹیڑھا پن دکھاتی بھی ہے, زبان چلاتی بھی ہے, تو سیکھو کہ ہم اس کو کیسے قابو کریں, کیسے ہم ان کو سمجھائیں, ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, کیا ڈنڈے مارنا چاہیے ان کو؟ نہیں نہیں بھائی, اس سے تو گھر جہنم بن جائے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھی ہوں گی نہیں, پھر کیا کرو گے؟ یا تو طلاق دو گے, گھر توڑو گے. گھر توڑنے کے بعد کتنے لوگ رو رہے ہیں, غصے میں آ کے طلاق دے دی ہے. غصہ بھی آج کل بڑا اونچا پہنچا ہوا ہے, ہر وقت ناک پہ رکھا رہتا ہے. اب ناک پہ غصہ, اب میں اس گھڑی کے حساب سے بیان کروں یا خیال رکھنا بھائی, میں ذمہ دار نہیں ہوں. آپ نے کیوں گھڑی ایسی لگائی؟ جس کو جلدی ہو جا سکتا ہے بھائی. تو ناک پہ غصہ رکھنے پہ ایک حضرت کا صحیح سچا واقعہ مجھے یاد ہے, حضرت والا ہمارے رحمہ اللہ نے سنایا, فرمایا کہ بلکہ ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ نے سنائی تھی یہ بات, کہ ایک شخص حضرت والا رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہا حضرت آپ سے بیعت ہونا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی, طبیب روحانی کے ساتھ ساتھ طبیب جسمانی بھی تھے. تو بہت سے لوگ حضرت کو حکیم صاحب اس لیے کہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ طبیب ہے اس لیے ان کا نام حکیم ہے. حکیم ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو دین کی سمجھ رکھتا ہو, دین کی زبردست سمجھ رکھنے والا فقیہ, اس کو حکیم کہتے ہیں. تو ہمارے حضرت کا یہ حکیم جو خطاب ہے یہ اس حوالے سے نہیں ہے, اگرچہ ہمارے حضرت طبیب جسمانی تھے. حکیم سعید جو گزر گئے نا, مشہور حکیم ہمدرد دواخانے والے, ہمارے حضرت کے ہم اثر تھے, علی گڑھ میں طبیہ کالج میں ساتھ پڑھے ہوئے تھے. مگر ہمارے حضرت نے طب روحانی میں ٹاپ کر لیا, انہوں نے طب جسمانی میں ٹاپ کر لیا. تو غرض یہ کہ حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے اندر غصہ بہت ہے. تو پوچھا کہ بھائی آپ ذکر کرتے ہیں؟ کہا ذکر تو خوب کرتا ہوں، ہر وقت میں ذکر کرتا رہتا ہوں. کہا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ اس لیے کہ جو آدمی ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے اور جو آدمی اپنی عقل پر چلتا ہے، اپنے آپ احادیث کا اور قرآن پاک کی آیات کا مطلب نکالتا ہے، اس کا یہی انجام ہوتا ہے. احادیث مبارکہ لاکھوں روایات ہیں، لاکھوں ہے نا مولانا، اور ان سب روایات کو جمع کر کے محدثین اور فقہاء کرام اس کا اصول نکالتے ہیں، اس کا خلاصہ نکالتے ہیں، تمام احادیث کو سامنے رکھ کر پھر نتیجہ نکالتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے چار امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ، چار امام فقہ کے. ان میں آپس میں فروعی اختلاف ہے، فروعی، بنیادی اختلاف کوئی نہیں ہے، فروعی اختلاف. وہ یہ کہ تمام احادیث کو سامنے رکھ کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ مطلب نکالا. یہ نہیں کہ وہ یوں ہی کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ بھائی ایسے کر لو ایسے، بڑی شبیداری کرنی پڑتی ہے، بڑا دماغ کھپانا پڑتا ہے، بڑی آہو نالے کرنے پڑتے ہیں کہ یا اللہ صحیح مسئلہ سمجھا دیجیے، تب جا کے کوئی فقہ کا ایک مسئلہ نکلتا ہے، یوں ہی نکل جاتا. تو چاروں امام برحق ہیں، لیکن اختلاف فروعی چیزوں میں ہے، کسی نے کچھ مطلب سمجھا کسی نے کچھ. لیکن ان چار اماموں کے بعد اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی امام نہیں مانا جائے گا پانچواں، کیوں مولانا؟ صحیح نا، اب کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا. اب یا تو امام ابو حنیفہ کی اقتدا کر لیں کامیاب ہو جائیں گے، امام شافعی کی اقتدا کرنی ہے کامیاب ہو جائیں گے، امام احمد کی بن محمد ابن حنبل کی اقتدا کرنی ہے کامیاب ہو جائیں گے، امام مالک کی اقتدا کرنی ہے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے پکا. خلط ملط نہ کریں کہ ایک مسئلہ اپنے مطلب کا ادھر سے لے لیا، ایک مسئلہ ادھر سے. تو غرض یہ کہ اپنی عقل سے بعض لوگ حدیث اور قرآن پڑھتے ہیں اور اپنا مطلب نکالتے ہیں. تو حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمائی کہ ہر وقت تمہاری زبان ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہے نا؟ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر آدمی یہی سمجھے گا ہر وقت زبان پہ ذکر ہونا چاہیے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ذکر آنکھ سے بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا، آنکھ کا ذکر کیا ہے؟ کہ جہاں پر خدا تعالیٰ کا حکم ہو یہ آنکھ وہاں اٹھے، یہ آنکھ کا ذکر ہے. جہاں منع فرمایا وہاں سے بچ جائے، آنکھ جھک جائے، یہ آنکھ کا ذکر ہے. جس بات کو سننے سے منع فرمایا اس سے بچ گیا، یہ کان کا ذکر ہے. جس بات کو سننے کا حکم فرمایا وہ کیا، یہ کان کا ذکر ہے. جو زبان سے جو بات بولنے کا حکم فرمایا، مفید بات، نفع بخش بات، مومن کو خوش کر دینے والی بات، یہ زبان کا ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے. اور جس بات سے منع فرمایا اس سے رک جانا، یہ بھی زبان کا ذکر ہے. دایاں پاؤں مسجد میں داخل کرنا سنت کے مطابق، یہ بھی ذکر ہے. مسجد سے باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر نکالا، یہ بھی ذکر ہے. دعا پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہوئے، یہ بھی ذکر ہے. بیت الخلاء کے اندر جانے کے بعد اپنے سطر کو ضرورت کے مطابق کھولا، زیادہ نہیں کھولا، شرم و حیا اختیار کی، یہ بھی ذکر ہے. اسی طرح جتنی زندگی کے اندر جتنے اعمال ہیں، اقوال ہیں، افعال ہیں، ان کو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنا سب کا سب ذکر ہے میرے بھائی. تو جن لوگوں نے اس کا مطلب محض یہ سمجھا ہے تسبیح کھٹکھٹانا، اور گھر جاتے ہیں بیویوں کو گالم گلوچ کرتے ہیں، بازے مار پٹائی بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک ملازم تھا، سواد کا تھا وہ، اس نے بتایا کہ ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے کہ جب پہلی رات بیوی کو لاتے ہیں تو خوب پٹائی کرتے ہیں، دے مار، اتنا مارتے ہیں کہ ادھورا کر دیتے ہیں. وہ جو کام تھا وہ تو رہ گیا اصل، اور یہ پٹائیاں کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے کیا ظلم کرتے ہیں؟ کہا یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ عمر بھر کے لیے بیوی پر روب بیٹھ جائے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ، خدا پکڑے گا ان کی گردن. چپت کے توبہ نہ کری اور اس مظلوم سے معافی نہیں مانگی. مظلوم پر ظلم کرو تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہو جائے گا, اس کی تلافی کرنا ضروری ہو جائے گا, ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا, اس کے ظلم کا بدلہ قیامت کے دن دلائے گا. تم کمزور سمجھتے ہو نا بیوی کو, مارو پھر خدا تم کو یہاں بھی سزا دے گا اور قیامت کے دن بھی پکڑے گا. ظلم کا بدلہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ظلم کا بدلہ اللہ نہ دلائے. مظلوم کی آہ سیدھی اللہ تک عرش اعظم کو پار کر کے اللہ سے ملاقات کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی فرماتے ہیں. غرض یہ کہ ابھی تو بھائی میرے گھڑی میں 9:10 ہے, ہاں اور آہستہ چل. تو جب حضرت نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا ذکر تو میں ہر وقت میری ہر وقت سامان پہ ذکر رہتا ہے. تو فرمایا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہا حضرت غصہ تو میری ناک پہ رکھا رہتا ہے, اور اتنا غصہ آتا ہے کہ اب اتنا آنے لگ گیا ہے کہ مجھے کوئی سلام کرتا ہے تو میں اس کو گالی دیتا ہوں, سلام کر رہا ہے تو میں گالی دیتا ہوں, غصہ اتنا حد تک بڑھ گیا ہے. تو کہا کہ آپ اتنا گالی دیتے ہیں تو آپ کو کچھ کہتا نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہوتا, مار پٹائی نہیں؟ کہا حضرت میں آہستہ سے گالی دیتا ہوں. ہمارے حضرت نے فرمایا نا غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے, کمزور پہ آتا ہے, تو یہاں غصہ بڑا چالاک ہے, اس نے آہستہ سے گالی دی. تو میرے حضرت نے فرمایا, اللہ میرے حضرت کے درجات بہت بلند فرمائے, فرمایا کہ اگر تمہارا یہی حال رہا تو ایک دن تم زور سے گالی دو گے اور پٹو گے, رسوا ہوگے. اس لیے تمہیں بیعت کرنے سے پہلے میں شرط لگاتا ہوں کہ تمام ذکر ملتوی کر دو, بند کر دو نہیں کہتے. ہمارے حضرت نے ادب کی باتیں سکھائی ہیں, ایسا ادب کتابوں میں نہیں ملے گا, یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملیں گی, یہ بزرگوں سے اللہ والوں سے ملتی ہیں. فرمایا کہ ذکر کو بند کرنا نہیں کہتے ہیں, بلکہ اس کو کہو کہ ملتوی کر دو, یہ بے ادبی ہے ذکر کو بند کرنا کہنا. فرمایا کہ یوں کہو کہ ذکر کو ملتوی. تو فرمایا کہ 6 مہینے کے لیے ذکر کو آپ ملتوی کریں, پھر آ کر مجھ سے ملیں, پھر میں دیکھوں گا. مخلص تھے اور حضرت سے بڑی عقیدت رکھتے تھے, بالکل ملتوی کر دیا. صرف فرض نماز واجب اور سنت موقعہ جو حضرت نے فرمایا تھا ویسے وہ کرنے لگے. 6 مہینے کے بعد آ کر حضرت سے ملے, حضرت نے پوچھا بھائی کیا حال؟ تو عرض کیا کہ حضرت میری بیوی آپ کو دعائیں دے رہی ہے, میرے گھر والے آپ کو دعائیں دے رہے ہیں, میرے غصے کی وجہ سے میرا گھر جہنم بنا ہوا تھا, آج وہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. جب میں نے ان کو بتایا کہ میں ایسے ایسے اللہ والے سے ملا اور انہوں نے یہ کہا, میں نے ذکر کو ملتوی کیا, اب وہ میرا غصہ جو ہے وہ معمول پہ آ گیا. فرمایا آپ 6 مہینے اور ملتوی رکھو, اس کے بعد آنا. پھر وہ آئے ہنستے ہوئے, پھر حضرت نے ان کو بیعت بھی فرمایا. تو یہ کہاں سے چلا تھا قصہ, واپس لاؤ بھائی, وہیں وطن اصلی. ہاں یہ جو شعر پڑھ رہے تھے کہ جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں پر آئیں گے, یہ آخرت جب یاد آئے گی کہ ہم کس کے پاس سے آئے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کرنا چاہا اس سے پہلے ہماری ارواح کو پیدا فرمایا, جب ہماری ارواح کو پیدا فرمایا, قرآن پاک میں سارا قصہ موجود ہے, تو تمام روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے سوال کیا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی اس میں یہ بات امر پوشیدہ تھا کہ دیکھ لو مجھے, جان لو مجھے, دیکھ لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں, میں تمہارا پالنے والا ہوں, دنیا میں بھیج رہا ہوں تو تم مجھے جا کے بھول مت جانا. اس قصے کو, اس واقعے کو ایک بزرگ نے شعر میں کیا وجد آفری شعر فرمایا ہے کہ دل ازل سے تھا, کوئی آج کا شہدائی ہے, تھی ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی ہے. اللہ نے اپنی محبت کی چوٹ ہم سب کی روحوں کو لگا کر بھیجا ہے, خالی نہیں بھیجا, دکھلا کر بھیجا ہے. روح نے اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کیا ہے, پھر ہم یہاں آ کر اللہ کو کیسے بھول گئے ہیں؟ کیسے ہمارا دل چاہتا ہے اپنے پالنے والے کی نافرمانی کرنے, کیسے ہم برداشت کر لیتے ہیں, کیسے ہم آرام سے سو جاتے ہیں غفلت کی نیند, اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے. جہاں سے ہم بچھڑ کے آئے ہیں اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے, اور اگر یاد کر لیتے ہیں تو کس طرح یاد کرتے ہیں؟ ہر شخص اپنا محاسبہ خود کر لے بھائی. ہم تو اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں وہ بات ہی نہیں ہے, وہ درد ہی نہیں ہے, آنکھ میں وہ آنسو نہیں. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر, روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. تو یہ اس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ جب اس کو چمن یاد آئے گا جہاں سے میں آیا ہوں، میرا اصلی وطن، میرا اللہ، میرا محبوب، میرا پالنے والا، میرا اصلی پالنے والا، میں تو اس سے جدا گیا، جب مجھے اللہ کی یاد ہوتی آتی ہے تو میری آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے نالے جاری ہو جاتے ہیں، زبان سے، دل سے آہ و فغاں جاری ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد کی ایسی توفیق دے کہ جب ہم اللہ کا نام لیں دل محبت سے بھر جائے، آنکھوں سے تر ہو جائے، رواں ہو جائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، نام اوچوں ہر بر زبانم می رود، ہر بنے منہ از اصل جوئے شبد. جب میں اللہ کا نام محبت سے لیتا ہوں میرا بال بال شہد کا دریا بن جاتا ہے، محبت سے بھر جاتا ہے. اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے. یہ محبت سیکھنے کی چیز ہے اور سیکھی جاتی ہے دل توڑ کے، اور اس کا جو ذریعہ ہے وہ صحبت اہل اللہ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، نہ کتابوں سے، نہ واعظوں سے، نہ زر سے پیدا. زر معنی دولت. یہ دولت دولت سے ہاتھ نہیں آتی، یہ نعمت واعظوں سے بھی ہاتھ نہیں آتی، کتابوں میں بھی نہیں ملے گی. نہ کتابوں سے، نہ واعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. بزرگوں کی نظر، اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر دین سیکھا جاتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، دو. ایک تو ہے مدرسہ، کتابیں ہیں، اساتذہ ہیں، علم حاصل ہو گیا، علم حاصل ہو گیا. لیکن جو لوگ مدرسوں سے فارغ ہو کر اہل اللہ کی صحبت نہیں اٹھاتے ہیں، ان کو علم کے نقوش تو حاصل ہوتے ہیں، قال اللہ قال رسول یاد تو ہوتی ہے دل میں نہیں ہوتی، عمل کی توفیق نہیں ہوتی. جو لوگ اہل اللہ کی صحبت میں نہیں رہتے ان کے قول اور عمل میں فاصلے ہوتے ہیں، قول کچھ ہوگا عمل کچھ ہوگا. لاکھ شمعیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر، مگر وہ نہیں تو روشنی میں تیرگی پاتا ہے دل. میرے شیخ کا شعر، اگر اللہ ہی دل میں نہیں ہے، اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت دل میں نہیں آئی، میرے دوستو کام نہیں بنے گا. لاکھ مدرسے کھولو لیکن مدرسے کی روح نہیں ہوگی. نمبرات آ جائیں گے، درجات مل جائیں گے، یہ جید جدن ہو گیا، یہ ممتاز ہو گیا، میرا نام بھی ممتاز ہے، یہ ممتاز ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، لیکن میرے دوستو عزیزو دل میں جب تک اللہ نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا، روح نہیں آئے گی، روح نہیں آئے گی. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجمع کو، علماء کے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے علماء، آپ بری نظر کو مانتے ہو، النظر حق ہے حدیث، نظر لگ جاتی ہے، جس سے بھینس کا دودھ سوکھ جاتا ہے، تھن سوکھ جاتے ہیں، بچہ دبلا ہو کے بیمار ہو جاتا ہے، درخت پر نظر لگ جائے سوکھ کے پھل دینا چھوڑ دیتا ہے، نظر حق ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نظر کی وہ تاثیر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتے، اس میں اتنی تاثیر ہے کہ تقدیر کو بھی بدل سکتی تھی، لیکن تقدیر تو نہیں بدل سکتی. مراد یہ بتانا ہے کہ نظر کی اتنا اثر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جب تم بری نظر کو مانتے ہو تو اچھی نظر کو کیوں نہیں مانتے، اللہ والوں کی نظر کے کیوں منکر ہو، کتابوں ہی کے کیڑے کیوں بنے رہتے ہو، ذرا اللہ والوں کی صحبت میں آ کر اپنے آپ کو مٹاؤ تو صحیح، ذرا اپنی چودراہٹ تو ذرا مٹاؤ، اپنی رئیسی تو مٹاؤ، ذرا اپنی دستار بندی جو ہے اس کو تھوڑا، پگڑی کو تھوڑا نیچے رکھو پھر دیکھو. ہاں نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستار فضیلت گم ہو، تین مرتبہ فرمایا، جو دستار فضیلت گم ہو، گم ہو، گم ہو دستار محبت میں، محبت پیدا کرو، یہ ہے کام کی چیز. یہ جتنے علوم حاصل کیے جاتے ہیں مدارس کے اندر، اس کا مقصود کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مولانا؟ اللہ کو راضی کرنا. اور علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں، کس کیا بات ان کو پسند ہے اور کیا بات ان کو ناپسند ہے. یہ علم کی ساری اساس ہے نا کہ کیا چیز اللہ کو پسند ہے، کیا چیز انہوں نے منع کی ہے، اسی علم کا حصول جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. اگر علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، کام بنے گا مولانا؟ کام نہیں بنے گا، ہرگز بھی نہیں بنے گا. بلکہ اس کا مواخذہ کریں گے اللہ کہ تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کیوں نہیں کیا. تو یہ دولت اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. اگر آپ عالم ہیں تو میرے شیخ نے فرمایا کہ عالم اگر اللہ والوں، ایک عام آدمی اللہ والوں کی صحبت اٹھاتا ہے تو وہ نور بن جاتا ہے، نور البشر. خالی نام سے نور نہیں آتا، ان باتوں سے نور آتا ہے، کام کرنے سے نور آتا ہے. تو فرمایا کہ عامی آدمی اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، اپنا دل بناتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے تو وہ نور ہو جاتا ہے. لیکن اگر عالم کسی اللہ والے کی صحبت میں اپنا دل بناتا ہے تو وہ نورن علی نور ہو جاتا ہے، نورن علی نور. اور فرمایا کہ ایک صوفی ایک عالم بھی نہیں بنا سکتا، اور ایک عالم ہزار صوفی بنا سکتا ہے، عالم ہزار صوفی بنا سکتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صوفی جو ہے عالم کے برابر ہو جائے گا، نہیں، علم کا درجہ بہت بڑا. لیکن عالم باعمل ہونا ضروری ہے، عالم یزدانی ہونا ضروری، عالم ربانی ہونا چاہیے کہ جو زبان پر ہو وہی دل میں بھی ہو. چلو بھائی.
بلبل کو نہ تو کر اے نادان.
چپکے چپکے، وہ گھڑی کا ٹائم شیشے میں دیکھ رہا ہوں، الٹا آ رہا ہے وہاں پہ، میں دیکھ رہا ہوں. بس اب انشاءاللہ اختتام کو پہنچنے والے ہیں، گھبراؤ نہیں. گھڑی مجھے شیشے میں اس کا عکس نظر آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. 9:32 ہوئے نا، 35، ہاں 34 تھے جی، 35 ہو گئے. وہ 2 اور 5 یہاں سے ایک ہی طرح کا نظر آتا ہے. چلو بھائی جلدی کرو.
بلبل کو نہ تو کر اے نادا، پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے.
جلدی جلدی پڑھو بھائی.
تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو. تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو. کل خون شہادت میں یہ جس میں انہیں دکھلائیں گے، کل خون شہادت میں نکھڑا یہ جس میں انہیں دکھلائیں گے.
جب کوئی آدمی داڑھی رکھ لیتا ہے، پہلے داڑھی نہیں تھی اب داڑھی رکھنی تھی، دل میں اللہ کی محبت آ گئی اس کو، اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. مرنے کے بعد کس کو منہ دکھانا ہے؟ اللہ پوچھیں گے، اگر پوچھ لیا اللہ نے، میرے نبی کی شکل میں کیا خرابی تھی جو تم نے داڑھی نہیں رکھی؟ نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. میرے شیخ فرماتے تھے کوئی پیارا اپنے پیارے کو بری شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے؟ تو اللہ جو سب سے بڑے پیارے ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا پیارا کون ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا پیارا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو اللہ بری، نعوذ باللہ، بری شکل دیتے. تو یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ داڑھی لگ کے معلوم نہیں ہم کیسے لگے ہیں معلوم. ماشاءاللہ اتنے داڑھی والے ہیں، جب آدمی داڑھی رکھ لیتا ہے تو پھر شیطان آ جاتا ہے، اور بعضے انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں. میں کہتے ہیں ارے تم نے کیا کر لیا، ارے تم یار مولویوں کے چکر میں پڑ گئے ہو، پیروں کے چکر میں پڑ گئے ہو، کیا کرتے یار. زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے. زمانہ گڑے میں گرنے جا رہا ہو تو آپ چلیں گے اس کے ساتھ؟ یہ سنا عقل تو استعمال کریں. تو ایسے لوگ آ جاتے ہیں چارا جی کرنے، جب لوگ شرعی پردہ، عورتیں شرعی پردہ شروع کر دیتی ہیں، ارے تم کہاں ملانی بن گئی، یہ کیا تم، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آ کے کہتی ہیں ارے تم تو اچھی خاصی تھی، تمہیں کیا ہو گیا برقع اڑ لیا، تم تو اچھی خاصی تھی، بتائیے، عقل پہ پتھر پڑ گئے. ارے اچھے خاصے تو اب ہوئے ہیں، اللہ اور رسول کا حکم مان کے اب ہم اچھے ہوئے ہیں. ساری مخلوق ہمیں اچھا سمجھے وہ اچھا ہے، کہ اللہ کی نظر میں ہم اچھے ہوں وہ اچھا ہے. تو اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. تو ایسے آ جاتے ہیں غیر شرعی تقریبات میں جانا منع ہے، جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہو. فتویٰ ہے، لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہو اس مجلس میں جانا جائز نہیں ہے. تصویر کشی ہو رہی ہے، حرام کام کر رہا ہے، گناہ ہو رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، آتش بازیاں ہو رہی ہیں، مرد و عورت مکس دعوت کھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، بے تکلفی کر رہے ہیں، سب حرام کام ہے کہ نہیں؟ سجاوٹ حد سے زیادہ کر رکھی ہے، اسراف ہو رہا ہے، اور کیا کیا نہ جانے شادی بیاہ میں ہمارے یہاں، حتیٰ کہ کسی کی موت ہو جاتی ہے اس میں بھی ہم نے نہیں چھوڑا گناہ. رسمیں رسمیں رسمیں، ہندوؤں کی رسمیں، تیجا کرنا، چالیسواں کرنا، دسواں کرنا. ہمارے بھائی صاحب کے پڑوس میں ایک صاحب کے یہاں انتقال ہوا، 10 دن کے بعد بھائی صاحب کو کہنے لگے، الحمدللہ ہم تو یہ نہیں کرتے، لیکن وہ بھائی صاحب کو کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کل 40واں ہے، آپ ضرور آئیے گا 10ویں دن. تو بھائی نے کہا کہ بھائی ابھی تو 10 ہی دن ہوئے ہیں انتقال کو. تو نے کہا ہاں، وہ ہمارے ایک رشتے دار آئے ہیں پنجاب سے، تو ان کو جلدی جانا ہے، اس لیے 40واں ہم کل کر رہے ہیں. بتائیے جہالت رہی ہے، بدعت بھی ظالموں نے صحیح طریقے سے نہیں کی، اس بدعت میں بھی ایک بدعت نکال لی. تو غرض یہ کہ ہم نے کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا، ایسی مجلس میں جانا جائز نہیں. اب بعض لوگ چاراجوئی کرنے آ جاتے ہیں، ارے ہائے تمہاری تو زندگی میں کوئی مزہ ہی نہ رہا ہوگا، تمہارے تو سارے مزے کر کے رہو گئے، تم نے تو پردہ شروع کر دیا. دیکھو ہم تو لڑکوں سے بھی ملتے ہیں، ہم تو ہلا گلا بھی کرتے ہیں، ہم تو بے پردگی بھی کرتے ہیں، ہم تو پینٹ شرٹ بھی پہن لیتے ہیں، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے. سب ننگے ہو رہے ہیں، ہم بھی ننگے ہو جائیں گے، ہو جاؤ ننگے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ یہاں جتنے حرام مزے لے لیے، اسی زندگی میں خدا تعالیٰ دکھلا دیتا ہے، خون کے آنسو روتے ہیں ایسے لوگ، سر پکڑ کے روتے ہیں، مگر افسوس کہ ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. تو غرض یہ کہ شعر کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ جو لوگ چارجوئی کرنے آتے ہیں، ارے تمہاری تو زندگی بے مزہ ہو گئی ہوگی، تم نے کیا کر لیا، یوں وہ، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ تم لاش کو میری غسل نہ دو. جب انسان شہید ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہ اس کو غسل وغیرہ نہیں دیتے ہیں، یوں ہی دفنا دیتے ہیں. تو اسی طرح سے تم ہمارے جو دل کا خون ہوا ہے، جو باطنی شہادت ہوئی ہے، جس کو کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، ہم نے دل توڑے ہیں اللہ کے لیے، دل توڑے ہیں، ہم نے نامحرم سے نظر بچائی ہے، شرعی پردہ کیا ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں نامحرم کو مت دیکھو، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. مرد نامحرم عورت کو نہ دیکھیں، عورت نامحرم مرد کو نہ دیکھیں، اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک کی آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم کو دیکھنے کو آنکھوں کا زنا فرمایا، آنکھوں کا زنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے والے کو، دکھانے والے کو، چاہے دیکھنے والا ہو چاہے دیکھنے والی، چاہے دکھانے والا ہو چاہے دکھانے والی، دونوں پر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی ہے، لعنت کی. لعن اللہ الناظر والمنظور، اللہ لعنت فرمائے دیکھنے والے اور دکھانے والے. رسول کی بد دعا ہے، ڈرنے کا مقام ہے. تو ہم نے یہ آنکھیں بچائی ہیں، دل میں تقاضا تھا کہ ہم ادھر دیکھ لیں ادھر دیکھ لیں، کیسی شکل ہے، واہ واہ کیسی شکل ہے، شیطان کہہ رہے دیکھو مزے لے لو، مگر ہم نے اللہ کے لیے اپنا دل توڑ لیا، اللہ کا قانون نہیں توڑا. تو دل کا ہمارے خون ہو گیا، انسان ہے نا، مرد ہیں، عورت ہے، ہجڑے تو نہیں ہے، ہجڑے تو نہیں ہے، تقاضا تو اللہ نے رکھا ہے. جو کہے کہ ہمارے اندر تو تقاضا نہیں ہے، ہمارا دل پاک ہے، نظر صاف ہے، یہ یا تو جھوٹ بولتا ہے، یا میرے شیخ فرماتے تھے کہ اس کا پاجامہ چیک کرا لو، پاجامہ چیک کرا لو بس لیبورٹری میں، پتہ چل جائے گا کہ اس کی محبت پاک ہے یا ناپاک ہے. نفسانی محبت میں پاکی رہی نہیں سکتی، جو محبت للہ ہوتی ہے بالکل پاکیزہ ہوتی ہے. کبھی کسی اللہ والے کو دیکھ کے کوئی حرام مزہ آیا؟ کتنے اللہ والوں کو دیکھ کر تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اذا روح ذکر اللہ، اللہ والوں کو دیکھو اللہ یاد آ جاتا ہے، واہ کیسی نورانی شکل ہے، کیسے اللہ والے ہیں، اللہ یاد آ گیا. اسی لیے فرمایا کہ عالم ربانی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب گھر سے باہر تشریف لاتے، لوگ کہتے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حیاک اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ایسی نورانی شکل تھی. کہ اللہ یاد آیا کہ نہیں, سبحان اللہ پڑھا اللہ یاد آیا کہ نہیں. تو یہ میرے دوستو, یہ اللہ والوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ حضرت اس شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی چارہ جوئی اپنی ہمدردی ہمیں مت جتاؤ, ہمارا خون ہوا ہے نا, اس کو یوں ہی بغیر غسل کے رہنے دو, ہمیں تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تمہارے لیے نہیں کیا, تمہاری تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا, ہم نے اللہ کی نظر میں اچھا ہونے کے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں اچھے ہو جائیں, اللہ کی محبت ہمیں مل جائے. لہذا ہماری چارہ جوئی مت کرو, میری لاش کو غسل مت دو. کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائے. کہ اللہ یہ خون آپ کے لیے کیا تھا, مخلوق کے لیے بھی نہیں کیا, مخلوق نے دیکھا ہی نہیں. ہزاروں آدمی جا رہے ہیں, ہزاروں عورتیں جا رہی ہیں, آپ نے نظر بچائی. کوئی آدمی لکھتا ہے اپنے پاس کہ بھائی اس نے نظر بچائی, مگر اللہ دیکھا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے اپنے دل کا خون کیا ہے ہماری خاطر سے. تو یہ باطنی شہادت ہے, بڑی قیمتی شہادت ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کل قیامت کے دن یہ انسان بھی شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوگا. چلو بھائی,
تم لاش کو میری غسل نہ دو, بس خون میں لتھڑی رہنے دو, کل خون شہادت میں لتڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے.
آخری شعر,
اختر کو جو تونے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا, اختر کو جو تونے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا, امید ہے تجھ سے اس درد کا درماں پائیں گے, امید ہے تجھ سے بار خدا اس درد کا درماں پائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے, جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے.
اب اس کا بھی جلدی سے مطلب بتا دوں, پہلے شعر کا مفہوم کہ عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے تو آنسو بہتے ہیں, لہو بہتے دیکھا ہے کبھی کسی کا؟ آنکھوں سے تو لہو نہیں بہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے دل کی خواہشات کا خون کرتا ہے, مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب انسان روتا ہے تو یہ پانی نہیں ہوتا بلکہ جگر کا خون ہوتا ہے جو آنسو بن کر آنکھ سے نکلتا ہے, جگر کا خون. جو آدمی اپنے قلب و جگر کا خون کرتا ہے اللہ کی خاطر, اپنے حرام تقاضوں کو, خواہشات کو دباتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا, حرام خواہشات, اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں, جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں, غصہ کرنا حرام ہے, بے جا غصہ کرنا, ظلم کرنا حرام ہے, بد نگاہی کرنا حرام ہے, بدگمانی کرنا حرام ہے, تقاضا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. تقاضے کا آنا برا نہیں ہے, اس پر عمل کرنا برا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو آنسو ہوتا ہے یہ جگر کا خون ہوتا ہے حقیقت میں. تو جو آدمی اپنا دل توڑتا ہے, اپنے دل کی خواہشات کا خون کرتا ہے, تب اس کو یہ نصیب ہوتا ہے. یا اب جو آنسو ہے نا, اس میں جگر کا خون ہے, اب لہو برسا رہے ہیں, یعنی اپنا دل کو ہم توڑیں گے بھائی, اللہ کی خاطر توڑیں گے انشاءاللہ. کہ جو بات ہمیں معلوم ہوتی جائے, ایک تو ہم سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا بات ناپسند ہے, اور جب معلوم ہو جائے تو اپنی جان لڑا کر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں, یہی کامیابی کا راستہ ہے میرے دوستو. دنیا تھوڑے دن کی ہے آنی جانی, یہاں کی ہر تکلیف بھی عارضی, راحت بھی عارضی, غم بھی عارضی, خوشی بھی عارضی, مال بھی عارضی, فقر بھی عارضی, تنگی بھی عارضی, برکت بھی عارضی, سب چیز عارضی ہے. یہاں چمک دمک بھی عارضی ہے, حسینوں کی شکلیں بھی عارضی ہیں, تھوڑے دن میں حسین کی شکل, کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, ہے کوئی نانا صاحب یہاں, یہ دیکھو ایک نانا یہ رہے, ایک نانا دادا یہ بیٹھے ہیں, اور بھی ہوں گے یہاں, یہ دیکھو میں بھی دادا ہوں, یہ دیکھو یہ بھی دادا, مگر دادا کی قیمت کرنا. تو کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا. تو غرض یہ کہ جتنی دنیا کے عیش و عشرت کی چیزیں رنگین سب عارضی ہیں, تھوڑے دن اللہ کی خاطر اللہ اور رسول کی مرضی پر زندگی گزارنا, اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی عیش ہے, کبھی واپس بھی نہیں آنا ہے, اور وہاں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے, وہاں موت کو بھی اللہ تعالیٰ مینڈے کی شکل میں بلا کے ذبح کر دیں گے, اور جہنمی جو کافر ہوں گے ایمان والے نہ ہوں گے, وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, اور ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی عیش و عشرت کی ان کو عطا ہوگی. یہ زندگی میں تھوڑا ہم اللہ رسول کی مان کے چلیں, انشاءاللہ عیش و عشرت ہماری, یہاں سے کروڑ ہاں درجے رنگینیاں وہاں موجود ہیں, ہر رنگینی سے بڑھ کر رنگینی وہاں موجود ہے, فکر نہ کرو, رنگینیاں ہیں ہمارے لیے لیکن اس دنیا میں نہیں, اخروی دنیا میں, تھوڑا صبر کر لو, آخرت میں ایسی ایش ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور حلاوت ایمانی یہ آنکھ کی حفاظت سے بھی ملتی ہے, اور صحبت اہل اللہ سے بھی ملتی ہے. میں آج آیا تھا اس مضمون کو بیان کرنے, لیکن بس وہ جدھر وہ لے جاتے ہیں ادھر ہم چلے جاتے ہیں, بھائی ہم بے اختیار ہیں. اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ جو مضمون ہمارے لیے نافع ہو اور سننے والوں کے لیے نافع ہو, ہم بھی محتاج سننے والے ہیں, تو اللہ وہ مضمون دے دیجئے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے, جو وہ کہلوا دیتے ہیں وہ قبول فرما لے, ان کی مہربانی ہے, اور اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق دے. بہرحال یہ کہ حلاوت ایمانی کیوں چاہیے, کہ حلاوت ایمانی جس کو مل جاتی ہے وہ ایمان سلامت حسن خاتمہ اس کا ہو جاتا ہے, حسن خاتمہ. اب یہ تفصیل انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے جمعے کو ہم بیان کر دیں گے. اور حلاوت ایمانی کی پانچ علامتیں ہیں, سن لو جلدی جلدی, کہ جس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو جاتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے, اس میں کیا علامات پیدا ہو جاتی ہیں. نمبر ایک علامت یہ ہے کہ اس کو عبادتوں میں مزہ آنے لگتا ہے, عبادت میں مزہ آنے جی لگنے لگتا ہے, اور گناہوں سے وحشت اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے. نمبر دو یہ کہ اللہ اور رسول کو راضی کرنے میں, ان کی فرما برداری کرنے میں اپنی حرام خواہشات کو دبا دیتا ہے, حرام خواہشات پر اللہ اور رسول کی فرما برداری کو ترجیح دیتا ہے کہ نہیں بھائی ہم یہ نہیں کرتے. نمبر تین یہ کہ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر تکلیف برداشت کر لیتا ہے. لوگ باتیں بنا رہے ہیں, دل کو تکلیف ہوتی ہے نا, ارے تم کہاں ملانی ہو گئے, ارے تم کہاں مولوی صاحب بن گئے, کہاں جا رہے ہو تم, باتیں بناتے ہیں لوگ, تکلیف تو ہوتی ہے, ارے تم شادی میں کیوں نہیں آئی بھائی, وہاں گناہ تھے, ارے تم کس ماحول میں جا رہے, کس زمانے میں کی باتیں کر رہی ہو, اب تو جدید زمانہ ہے. میں یہ بات عبرت کے لیے بتاتا ہوں کہ ایک نو مسلم عورت نے یہ بات کہی ہے, نو مسلم, اور کئی ایسے ہیں, ایک تو ہمارے سامنے آ جاتی ہے کوئی بات, اس نے کہا کہ مسلمان آج ہمارا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں, جس معاشرے سے جس ماحول سے ہم تنگ آ چکے ہیں, خودکشی کرنا چاہتے ہیں, اسلام نے ہمیں وہ زندگی دی ہے اور ہم پھر زندہ ہیں ورنہ ہم خودکشی کر لیتے ہیں. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج ہم نے تھوکا ہوا ہے وہ مسلمان چاٹ رہے ہیں, ہماری بیٹیاں بے پردہ ہونے کو ایڈوانس سمجھ رہی ہیں, اور ہماری مائیں جو ہیں بے پردہ ہونے کو, ہمارے ماں باپ بے پردہ ہونے کو, ہمارے جو اپنی اولاد کے بے پردہ ہونے کو فخر سے بیان کرتے ہیں, ہماری بیٹی ایسی ایڈوانس ہے, ناچ رہی ہے, ڈانس بھی کرنا جانتی ہے, برتھ ڈے پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. لیکن میرے دوستوں, میں کل بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک عجیب بات پھر اور بھی پیدا ہو گئی ہے, میں کیا کہوں کہ وہ عام ہوتی جا رہی ہے, ورنہ برائیوں کے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن دل تو دکھ جاتا ہے کہ ہماری بیٹیاں اب موٹر سائیکل بھی چلانی شروع. ارے میرے عزیزو دوستو, کوئی شریف آدمی ایسی لڑکیوں کو رشتہ نہیں دے گا, یاد رکھنا, گھر جہنم, اگر رشتہ دے گا بھی تو گھر جہنم بن جائے گا. اللہ کے لیے ہم اللہ اور رسول کا راستہ دیکھیں, اور اپنے بچوں کو پیار نرمی اور محبت سے دین سکھلائیں, اللہ والوں کے صحبت میں لے کے جائیں, اللہ والوں کے بیانات سے ان کو مستفید ہوئیں, نرمی اور پیار سے اور محبت سے, انشاءاللہ گھر کی کایا پلٹ جائے گی. تو نمبر تین یہ کہ اللہ اور رسول کو راضی کرنے میں وہ ہر تکلیف کو برداشت کر لے, لوگوں کی باتیں بھی برداشت کر لیتا ہے, تھوڑی مشقت ہوتی ہے وہ بھی برداشت کر لیتا ہے. اور نمبر چار یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو مصیبات اللہ کی طرف سے آتی ہیں امتحان کے لیے آتی ہیں, اس میں وہ اللہ سے راضی رہتا ہے ہر طرح صاحب شاہ کے. اور نمبر پانچ یہ کہ وہ ہر حالات میں تسلیم و رضا سے رہتا ہے,
تسلیم و رضا سے کہ جو بھی حالات میرے ساتھ ہیں میرا اللہ جانتا ہے اور یہ میرے لیے مفید ہے. مثلا ایک آدمی کو بیمار تھوڑا نکل آتا ہے, وہ آپریشن کراتا ہے, ڈاکٹر اس کے خنجر چلاتا ہے نا, تو اس کو معلوم ہے کہ یہ خنجر میری بھلائی کے لیے چلا رہا ہے, نشتر لگا رہا ہے, میرے فاسد مادہ نکالے گا. تو جو معاملات میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں میرے فائدے ہی فائدے کے لیے ہیں. پانچ چیزیں ہو گئیں, عبادت میں لذت آ جانا, نمبر دو یہ کہ اپنی حرام خواہشات پر فرما برداری کو ترجیح دیتا ہے, نمبر تین جتنی تکالیف آتی ہیں ان کو خوشی خوشی برداشت کر لیتا ہے, اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے, نمبر چار کہ ہر مصیبت میں اللہ سے راضی رہتا ہے, اور نمبر پانچ یہ کہ تمام حالات سے وہ ہمیشہ تسلیم و رضا کے ساتھ رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حلاوت ایمانی بھی عطا فرمائے اور ہر گناہ سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یہ جو اتوار 15 جنوری ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت میرے شیخ, میرے پیارے شیخ, میرے محبوب شیخ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کا اردو میں بیان ہوگا. بنگلہ دیش سے براہ راست سنا جا سکتا ہے, لائیو بھی سنا جا سکتا ہے, اور وہاں ہمارے حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم کی مسجد اختر ہے, وہاں پر بھی سب جمع ہو کر حضرت کا بیان براہ راست سنیں گے. یہاں بھی جو سننا چاہے, حضرت کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.khanqahbd.com, اس پر لائیو سن سکتے ہیں, اور ہمارے یہاں رابطہ کر کے ہم سے نمبر لے سکتے ہیں, ہم فون پہ کانفرنس کال پہ ہم بھی سنا سکتے ہیں. جس طرح ممکن ہو یہ بیان ضرور سنیں, انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. اللہ کی محبت کا بیان ہوتا ہے. ہمارے حضرت بہت بڑے عالم ہیں, ماشاءاللہ محدث ہیں, اور بڑے بڑے علماء ہمارے حضرت سے تعلق رکھتے ہیں. ساری دنیا میں علماء پھیلے ہوئے ہیں, سب ہمارے حضرت سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ اجل میں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفید فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین, جو عرض کر دیا اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے, یا اللہ آپ کی شان کے لائق نہیں تھا, اے اللہ اپنے فضل سے آپ قبولیت کا شرف عطا فرماتے, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, میرے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق دے, میرے بچے بچے کو عمل کی توفیق دے, میرے سب دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو اور میری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو, اے اللہ ہر مسلمان کو اے اللہ اور اس کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کو جذب نصیب فرما دے, یا اللہ ہم سب کو جذب نصیب فرما لے, آپ ہمیں کھینچ لیں اے اللہ, اور نہ یہ نفس و شیطان کے جال ہمیں ہلاک کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اے اللہ ہم نے آپ کو, اپنے آپ کو ہم ہلاک کر رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے, اللہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, اے اللہ آپ ہم پر رحم کھائیے. اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجئے, اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجئے, اپنی رحمت کا مظاہرہ فرمائیے, اپنی بے قرار رحمت کی آبشار انڈیل دیجئے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے, اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے, اللہ دین کا ذوق و شوق عطا فرما دے, عقل سلیم عطا فرما دے, فہم سلیم عطا فرما دے, قلب سلیم عطا فرما دے, گناہوں سے نفرت عطا فرما دے, گناہوں کی گندگی اور غلاظت کو اے اللہ ہم سے دور کر دے, اور ہم کو گناہوں کی گندگی اور غلاظت سے بہت دور کر دے. اللہم باعث بیننا و بین خطایانا کما باعثت بین المشرق والمغرب. اللہم اغفر خطایانا اللهم اغفر خطايانا بماء الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اے اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما دے, اور ہم سب کو گناہوں سے پاک فرما دے, نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما, اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما, بہت دوری عطا فرما. اللہ ہم سب کے قلوب کو پاک فرما, تزکیہ کامل فرما, ہم سب کی اصلاح کامل فرما. اے اللہ ہم سب کا رخ پھیر دے, اللہ اپنی طاعت کی طرف رخ پھیر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہ یہ ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہیں, اللہ آپ کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ ہم آپ سے امیری نہیں مانگتے، اللہ ہم آپ سے فقیری بھی نہیں مانگتے، اللہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، اگرچہ ہم آپ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں، ایک قسمے کے بھی محتاج ہیں، لیکن اے اللہ اگر آپ ہمارے نہ ہوئے تو ہم سب خسارے میں ہوں گے. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی ہوں میں خبردار تیرا. اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنا مسکن بنا لیجئے، اللہ ہمارے قلوب کو مسکن بنا لیجئے، اللہ آپ ہمیں مل جائیے، آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے. اللہ آپ کے دربار میں یہ ہاتھ آپ سے آپ کی ذات عالی کو مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے کریم ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اے کریم تو بڑا کریم ہے، تو نالائقوں پر کرم کرنے والا ہے، بے گمان کرم کرنے والا ہے، حد سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، تیری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا، اور اے اللہ ہمارے ملک سے سود کا مکمل خاتمہ فرما، رشوتوں کا مکمل خاتمہ فرما، بدکاری کے اڈوں کا خاتمہ فرما، فریب اور دھوکے بازی کا خاتمہ فرما. اللہ ہمارے ملک سے ظالم حکمرانوں کو اے اللہ ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو اپنی خشیت عطا فرما دے، ان کو منصف مزاج بنا دے، دیندار بنا دے، اللہ والا بنا دے. اللہ ہم تو ان سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے، وہ بھی آپ کے بندے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اے اللہ آپ ان کو ہدایت دے دیجئے، اللہ ان کو منصف مزاج بنا دیجئے، عادل حکمران بنا دیجئے، اپنی محبت اور خشیت سے ہم سب کو مال مال فرما دیجئے. حدیث پاک میں ہے اعمالکم اعمالکم، اے اللہ ہم اپنے حکمرانوں کو برا نہیں کہتے، کیونکہ یہ تو ہماری اپنی برائیاں ہیں، ہماری شامت عمل ہے. اللہ ہم کو بھی ہدایت پر قائم رکھ دیجئے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرما دیجئے، عدل و انصاف نصیب فرما دیجئے. اللہ ظلم سے ہمارے ملک کو پاک کر دیجئے، اور اے اللہ ہم سب کو آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرما دیجئے، اب مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیجئے. آج ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کوئی مہاجر کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی سندھی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی پنجابی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی سرحدی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بنگلہ ہے، کوئی برمی ہے. اے اللہ آپس میں تعصب ہے، یہ شیطان کی کارروائیاں ہیں، اے اللہ ہمارے نفس کی کارروائیاں ہیں. اے اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام منجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو بھائی کسی پریشانی میں، بہن میری کسی پریشانی میں مبتلا ہو، میری بیٹی میری مائیں کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ظلم کو دور فرما. اللہ گھروں کے اندر جنت کا نمونہ بنا دے، امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. شوہر گھر میں آئے تو بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے، بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر خوش ہو جائے، بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر خوش ہوں. اے اللہ جنت کا ماحول بنا دے. آج گھر گھر میں ناچافیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، جھگڑے ہیں، غصے کے مرکز بنے ہوئے ہیں، جہنم کا نمونہ بنے ہوئے ہیں. اے اللہ اس کو جنت کا نمونہ بنا دے. اے اللہ آپس میں پیار و محبت عطا فرما دے. اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ جن کو تنگی ہے ان کو فراخی اور برکت نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جن کے رشتے ابھی نہیں ہوئے. اے اللہ الہ العالمین، الہ العالمین، رب العالمین، تو ہی تو پیدا کرنے والا ہے. اے اللہ تو ہی نے انسان کو پیدا کیا، اے اللہ تو ہی ان کو رشتے عطا فرما دے. اے اللہ نیک اور صالح اور محبت والے دیندار اللہ والے رشتے عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ سے نواز دے، اور ہم کو ہماری اولادوں کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا دے. اللہ میرے پیارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما، اپنے مرشدین کی تعلیمات پر 100% عمل کرنے والا بنا. اللہ ہمارا ظاہر بھی بنا دے، ہمارا باطن بھی بنا دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم. العالمین یہ جو کیبل اور ٹچ موبائل کا فتنہ ہے، اے اللہ جوان نسل برباد ہو رہی ہے، ہلاک ہو رہی ہے، اے اللہ اپنی صحت کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنی دنیا کو بھی تباہ ہم کر رہے ہیں، ہماری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، اے اللہ اس فتنے سے اور جتنے بھی فتن اور شرور ہیں، اے اللہ دنیا اور آخرت کے، اے اللہ اس کی ہم سب کی اس سے پوری پوری حفاظت فرما، اللہ نفس و شیطان کے ان جالوں سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ماں باپ کو عقل سلیم دے اور ماں باپ کو نگرانی کی توفیق دے، اپنی اولاد کی نگرانی کی توفیق دے، اے اللہ اور ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ چند خطوط ہیں اوپر، کوئی خواتین کے ان میں بھجوانے ہیں، یہ فائز دے آئے گا اس میں ہے نا، پاؤچ میں کہاں ہے وہ؟ بچے کے ہاتھ ہم فائز کے ہاتھ بھجوا رہے ہیں، کچھ دو خط ہیں اوپر خواتین کے، اور ایک یہاں براؤن لفافہ، وہ یہاں لے آؤ، میرے پاس لے آئے میں دے دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.